بسم الله الرحمن الرحيم.
تقريبا 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عیسائی ملک میں ہم لوگوں نے ہجرت کی تھی. 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہماری پہلی ہجرت تھی. آج بھی ہم نے ایک عیسائی ملک میں ہجرت کی ہے. وہ کل 11 اور 4 15 تھے اور ہم 7 لاکھ ہیں. 7 لاکھ ہے نا, 70 لاکھ ہیں. تعداد کا کتنا بڑا فرق ہے. اس دور کی کچھ باتیں آج میں سنانا چاہتا ہوں. یہ سورہ مریم ہے, بڑی اہم سورت ہے, بار بار پڑھنے کے لائق ہے. غالباً 5 ہجری کے بعد, 5 نبوت کے بعد, سن 5 نبوت کے بعد, جب مکے کے مشرکین نے استہزاء, تما دلانا, مار پیٹ اور اعتراضات, الزامات, شبہات, ان سے کام نہیں چلا, تو پھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا. اور ظلم و ستم کی مختلف شکلیں تھیں. اگر رشتہ دار تھے تو عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے کہ نوجوان لوگ ایمان لائے تھے. عام طور پر کچھ ایسے بھی تھے جن کے بچے ہو چکے تھے, لیکن عام طور پر نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. تو ان کو گھر والوں نے, خاندان والوں نے ستانا شروع کیا. اور کچھ وہ لوگ تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے, مزدور پیشہ تھے, مزدوری کیا کرتے تھے, تو مزدوری ان سے کراتے تھے اور مزدوری نہیں دیتے تھے, مار پیٹ کے بھگا دیتے تھے. حدیث کی کتابوں میں خباب بن ارث کا ایک واقعہ آتا ہے. یہ لوہار کا کام کرتے تھے, لوہار تھے, صحابی تھے صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوہار کا کام کرتے تھے. ان سے ایک شخص نے کام کرایا اور مزدوری نہیں دی. پھر اسی دور میں یہ ہوا کہ ان ناداروں کو, پردیسیوں کو, غریبوں کو, مزدوروں کو انہوں نے ستانا شروع کیا. اور اس قدر ستایا, اس قدر ستایا کہ دھوپ میں لٹا دیتے تھے, اوپر پتھر رکھ دیتے تھے, تڑپتا ہوا دیکھتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے, مارتے مارتے ادھواں کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ چھوڑو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. خباب بن ارث سے بھی, جس آقا نے مزدوری کرائی تھی, اس سے کہا کہ تم محمد کا انکار کر دو, ہم تمہیں مزدوری دے دیں گے. لیکن انہوں نے سب برداشت کیا. یہی دور تھا کہ لیلہ بنت ابی حسمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے کی بہن تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے ان کے یہاں. ایک دن ان کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ سامان باندھ رہی ہیں, تیاری کر رہی ہیں, اس لیے کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی, مار پیٹ جاری تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں ایک ملک ہے حبشہ, جو لوگ وہاں چلے جائیں تو بادشاہ انصاف پسند ہے, اس پر ظلم نہیں کیا جاتا, جانے والوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں. تو اگر تم لوگ ادھر چلے جاؤ تو اجازت ہے, چلے جاؤ. تو حضرت عمر گئے لیلا کے یہاں, دیکھا کہ وہ سامان باندھ رہی ہیں, رشتے کی بہن تھی, تو کہنے لگے اے عبداللہ کی ماں کیا تم بھی جا رہی ہو؟ لیلا نے کہا عمر سے کہ عمر بھائی تم نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہمیں یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے, اور اللہ ہمارا بھلا کرے, زمین اللہ کی وسیع ہے, کہیں تو ٹھکانہ ملے گا. لیلا کہتی ہے کہ پہلی بار میں نے عمر فاروق کے چہرے پر رقت کے آثار دیکھے. وہ بھرائی ہوئی آواز میں دروازے کے باہر یہ کہتے نکل گئے کہ اللہ تمہارا ساتھ دے, یہ کہتے ہوئے نکل گئے. اور یہی وہ گھڑی تھی کہ حضرت عمر کے دل میں ایمان کی چنگاری نے حصہ اپنایا تھا, ایک چنگاری بیٹھ گئی تھی. پھر اور واقعات ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ ایمان لے آئے. تو یہ دور تھا جب ظلم کی انتہا تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قریب کے ملک میں ہجرت کر سکتے ہو. وہ قریب کا ملک حبشہ کا ملک تھا, نجاشی جہاں کا بادشاہ تھا. پہلا قافلہ ہمارا نکلا تو 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. اس قافلے کے ذکر میں یہ بات خود بخود ہے, موجود ہے کہ بالکل آغاز سے, بالکل ابتدا سے اسلام شروع ہوا ہے تو صرف مردوں سے نہیں شروع ہوا, بلکہ ہجرت بھی اولین ہجرت جو ہوئی تو وہ بھی مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی کی, اور عورتیں دین میں شریک رہیں آغاز کار سے. یہاں تک کہ پھر بعد کے مہینوں میں لوگ جاتے رہے اور 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ میں پہنچ گئیں, جن میں 7 مرد غیر قریشی بھی تھے. یہ تعداد کتنی ہوئی؟ 83 اور 11 94. تو ہماری تعداد 94 تھی اس دن, 94 ہم تھے حبشہ میں اور 40 افراد ہمارے تھے مکہ میں. 40 اور 94 134, یہ ہماری کل تعداد تھی. ہمارا کل سرمایہ یہ تعداد تھی 134. 134 افراد نے اسٹرگل کی, محنت کی, کوشش کی اسلام کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے عربوں میں ہیں آج, اور دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا پیغام نہ پہنچا ہوگا, اور آج وہی دور ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے. یہ جو ہجرت ہوئی ہے دوسری, اور پہلی اور دوسری ہجرت, اس ہجرت کے بعد کہرام مچ گیا مکے میں, اور پریشان تھے. وجہ یہ تھی کہ دین کا فرق تو ضرور ہو گیا تھا, لیکن کسی کا بیٹا گیا ہے, کسی کی بہن گئی ہے, کسی کی بیٹی گئی ہے, کسی کا بھائی گیا ہے, تو خاندان میں تہلکہ تو مچے گا, پریشانی تو ہوگی. تو مکے والوں نے مشورہ کیا باہم اور یہ کہا کہ ایک وفد بھیجا جائے نجاشی کے پاس, جو وہاں جا کر نجاشی سے کہے کہ ہمارے کچھ نادان لڑکے ایمان لے آئے ہیں, دین بدل لیا ہے انہوں نے, اور سیاسی لوگ تھے, دونوں ماہرین سیاست تھے, عمر ابن عاص اور ایک بزرگ اور تھے جو سیاست کے ماہرین میں سے تھے, ان دونوں کو بھی بھیجا گیا اس وقت میں. ان دونوں نے جا کر حبش میں بادشاہ کے جو وزراء تھے, عمراء تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو بڑے بڑے قیمتی تحفے تقسیم کیے اور ان سے یہ کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان لڑکے دین بدل کر تمہارے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور صرف انہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے کہ ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارا دین چھوڑ کے اگر تمہارے دین میں آ گئے ہوتے تب بھی ٹھیک تھا، غنیمت تھا، لیکن تمہارے دین میں بھی نہیں آئے. ایک نیا نرالا دین انہوں نے نکالا ہے اور اس دین میں یہ آ گئے ہیں. چنانچہ تحفے تحائف تقسیم کرنے کے بعد ان کو ہم نوا بنایا، ان وزراء کو اور ان بڑے لوگوں کو، اس وفد میں وفد کہ جب نرجاشی کے دربار میں ہم جا کے شکایت کریں تو آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. اور ظاہر ہے رشوت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ عمراء وزراء سب ساتھ ہو گئے ان کے کہ ہم دربار میں کہیں گے. چنانچہ نجاشی سے جا کے ان لوگوں نے کہا، وفد نے جا کے کہا کہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں جو دین چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے دین سے بھی نکل گئے ہیں اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ کر دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے. چنانچہ تمام عمراء اور آیان سلطنت نے یک آواز ہو کر کہا کہ بڑی نادانی کی ہے انہوں نے، بڑی زیادتی کی ہے، ان کو یقیناً واپس بھیج دینا چاہیے. تمام وزراء چیخ اٹھے دربار میں. نجاشی نے کہا یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ ایک فریق سے پوچھے بغیر میں کوئی فیصلہ کروں، میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں. چنانچہ طے ہوا کہ کل نجاشی کے دربار میں مسلمان بلائے جائیں گے. چنانچہ نجاشی کے دربار میں جب بلاوا پہنچا مسلمانوں کے پاس تو مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا بڑا نازک وقت ہے یہ، اس لیے کہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی اور مریم کے نزول کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو صرف یہود پیش پیش تھے، لیکن اب مسیحیوں نے بھی یہود کے ساتھ دینا شروع کیا تو اللہ تعالی نے مسیحیوں اور عیسائیوں کی جو صحیح کا جو صحیح دین ہے وہ دین سورہ مریم میں پیش کیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح حیثیت ہے وہ سورہ مریم میں واضح کی گئی ہے. اس سورت کے نزول کے بعد مسلمان بہت پریشان تھے کہ عیسائی تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن سورہ مریم نازل ہو چکی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں. تو اگر نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو ہم کیا جواب دیں گے، حیران تھے، مشورہ کیا، مختلف رائے آئیں، لیکن آخر کار صحابہ کرام نے یہ طے کیا، ان بزرگوں نے یہ طے کیا کہ جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کے خلاف کیسے بات کہیں گے، نہیں کہہ سکتے، اپنے ایمان کے مطابق بات کہیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اپنے ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے. اور یہیں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم کسی ملک میں بھی ہوں اپنے ایمان اور عقیدے کے خلاف کبھی کسی بات کو کہنے کے تیار نہ ہوں، اسی میں حالات بناتا ہے اللہ تعالی. چنانچہ یہ لوگ گئے دربار میں، نجاشی نے پوچھا کہ تم نے اپنے ماں باپ ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور پھر ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، کوئی نیا دین تم نے اپنایا، کیا ہے وہ دین؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک تقریر کی ہے. کبھی موقع ہو، جو لوگ عربی جانتے ہیں تو اس تقریر کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں تقریر موجود ہے، بڑی ماسٹر پیس تقریر ہے، بہت ہی مارکۃ العرا تقریر ہے وہ. اور میں جب کبھی اسے پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ نہ کسی کالج میں انہوں نے پڑھا، نہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، مگر ایسی بلیغ زبان ہے وہ اور ایسی نقطے کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے آدمی. ایمان میں بڑی قوت ہے، ایمان خود زبان دیتا ہے. ایمان سے خود آدمی کی صلاحیت بنتی ہے. انہوں نے تقریر کی, بڑی زوردار تقریر تھی, اور اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی یہ آیتیں سنائیں. سنتا رہا نجاشی سنتا رہا. پہلے وہ آیتیں میں آپ کو سنا دوں, ایمان تازہ کیجئے اور پڑھیے اسے. سبحان اللہ. وذکر فی الکتاب مریم, اور مریم کا ذکر تذکرہ کرو کتاب میں. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا, جبکہ قدس سے شرق کی طرف وہ انہوں نے کنارہ پکڑا. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا, وہاں ایک پردہ انہوں نے ڈال دیا, گوشہ گیر ہو گئی. فتبسل لہا بشرا سویا, وہاں ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, مریم چیخی اور کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ کا کوئی ڈرنے والا بندہ ہے. قال انما انا رسول ربک, فرشتے نے کہا میں اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں تمہارے پاس. لہب لک غلاما زکیا, تاکہ ایک پاکیزہ پاک دامن بندہ تمہیں عطا کروں, لڑکا تمہیں عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام, مریم نے کہا میرے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر, کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے. ولم اکو بغیا, اور میں بچلن نہیں ہوں. قال کذالک, فرشتے نے کہا ایسا فیصلہ ہو چکا ہے, ایسا ہی ہونا ہے, اور تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے. اسے ہم ایک نشانی بنائیں گے دنیا کے انسانوں کے لیے, اور ہماری طرف سے رحمت ہوگی, اور یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اللہ کے ہاں کہ ایسا ہونا ہے. انہیں حمل ہوا, انہوں نے گوشہ اختیار کیا, اور درد ذہ میں ایک کھجور کے ٹھنڈ کے پاس آ کے وہ بیٹھ گئے. بڑی غمزدہ تھی, اس لیے کہ یہ زکریہ کے خاندان کی, ہارون کی خاندان کی ایک پاک دامن عورت تھی, ایک شریف خاندان کی پاک دامن لڑکی دوشیزہ, اگر اسے حمل ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ اس پر کیا گزرے. اس کے غم کا حال یہ تھا, یا لیتنی مت قبل ہذا وکنتم رسیم منسیا, اے کاش مجھے اس حالت سے پہلے ہی موت آ چکی ہوتی اور میں بھولی بھسری کہانی ہوتی, کوئی مجھے نہ جانتا, کوئی مجھے یاد نہ کرتا. یہ غم زدہ ہو کر یہ آنسو بہا رہی تھیں اور یہ کلمات کہہ رہی تھیں کہ نیچے سے فرشتے نے یا بیٹے نے آواز دی. فناداها من تحتها, اللہ تحزنی, ہرگز غم مت کرو. مفسرین نے دونوں باتیں لکھی, ہمارے نزدیک تو بیٹے کی آواز ہے. قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک نہر بھی جاری کر دی ہے. وہزی الیک بجذع النخلۃ, اور جس سوکھے ہوئے ٹھنڈ کے نیچے تم بیٹھی تھیں, اب اس کی شاخ لا تو اس میں سے تر کھجوریں نکلیں گی. حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جلیا, فکلی وشربی وقری عینا, کھاؤ پیو ان کھجوروں کا, کھاؤ پانی پیو, اور مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. بیٹا کہتا, فإما ترین من البشر احدا, اب اگر کوئی بندہ تمہیں دیکھ لے, فقولی انی نذرت للرحمن صوما, تو ان سے کہیے کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے, اور ان کے روزے میں بولنا بھی بند تھا. ہمارا تو کھانا پینے سے روک ہے, وہاں بولنے سے بھی روکتے تھے, تو میں آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. فلن نکلم اليوم انسیا, فاتت بھی قومہا تحملو، اس بچے کو لیے لیے وہ اپنے قوم کے پاس آئیں. اندازہ کیجئے کیا کیفیت ہوگی ان کی. قالو یا مرجم لقد جئت شائئا فریا، قوم نے کہا، چاروں طرف سے گھیر لیا. اور یاد رکھیے کہ اس قوم میں یہودی بھی ساتھ تھے. قالو یا مرجم لقد جئت شائئا فریا، تم نے بڑا برا کام کیا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ ایسے برے آدمی تھے، نہ تمہاری ماں کوئی بچلن تھی. فاشارت لئے، مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا. قالو کیف نکلم من کان فی الماد سبیا، قوم نے کہا، ہمیں کیوں بے وقوف بناتی ہو، آج جو گہوارے میں بچہ پڑا ہوا ہے تم اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ کیا بولے گا، کیا جواب دے گا؟ قوم نے یہ بات کہی تھی کہ گہوارے سے آواز آئی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، اور مجھے بڑی برکت والا بنایا ہے، میری شخصیت بڑی برکت والی. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور مجھے وصیت کی ہے صلات کی اور زکات کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے، یہ بھی یاد رکھیے گا، بوالدین نہیں ہے. وبرم بوالدتی، اور مجھے یہ بھی وصیت کی گئی ہے کہ میں نیک سلوک کروں اپنی ماں کے ساتھ. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بغیر باپ کے بھلا کیسے ہو سکتا ہے بچہ. ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں برم بوالدتی، میں نیک سلوک کروں ماں کے ساتھ، صرف ماں کے ساتھ، باپ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر کیسے ممکن ہے، جبکہ انہی کا ایک پیغمبر اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا، پچھلے رکوع میں. اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو یہ زکریہ کے بیٹے تھے. اور کس حال میں پیدا ہوئے؟ انہوں نے دعا کی پروردگار سے، زکریہ نے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے پروردگار، میری ہڈیاں گھل چکی ہیں، میرا سر سفید ہو چکا ہے، اور میری بیوی بانج ہے، مگر میرے پروردگار ایک اولاد مجھے عطا کر. اللہ نے ایک بانج عورت کو، ایک بوڑھے شخص کو جس کی ہڈیاں گھل چکی تھیں، بیٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بیان کیا اور کہا، اسے تو تم معجزہ مانتے ہو، یہ تو معجزہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کی ہڈیاں گھل چکی ہیں، جس کی بیوی بانج ہے، کوئی اولاد اس کے آج تک نہیں ہوئی، اسے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، تو ایک کنواری کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور کنواری کو اگر دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا تم کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام تو اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا، ان کے تو صرف یہی نہیں کہ باپ نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھی، نہ ماں تھی نہ باپ تھے. اللہ نے یہ کرشمہ اگر دکھایا ہے کہ آدم کو پیدا کیا جن کے نہ ماں تھی نہ باپ تھے، اور اس کے بعد حوا کو پیدا کیا جن کی ماں نہیں تھی، تو اس کے بعد ایک ایسے کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا جس کا باپ نہ ہو؟ اگر حوا بغیر ماں کے پیدا ہو سکتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اور اگر یہ معجزہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں ایک بانج عورت سے، تو اس معجزے کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں یہ مسیحی لوگ، اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ کہا ہے کہ کیا تم یہ جرت کر سکتے ہو؟ ہے ہمت یہ جرت کرنے کی؟ ہمت کرنے کی ہے بات؟ یہ ذمت ہے تم میں؟ کیا تم یہ مان سکتے ہو کہ اللہ کی بیوی ہے؟ ولم تک اللہ صاحبہ، اور اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے. اور تم بھی مانتے ہو کہ نہیں ہے. جب یہ مانتے ہو کہ اللہ کی کوئی صاحبہ نہیں ہے اور اس طرح پیدائش نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, جب یہ مانتے ہو بس تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, تو اللہ نے سارے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے, عیسیٰ کی کیا تخصیص ہے؟ پھر سب کو اللہ کا بندہ بیٹا کہو, سب کو تو نہیں کہتے. یہ ہے دلیل عیسیٰ علیہ السلام. یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں, یہ آیتیں پڑھ کر سنائی نجاشی کو حضرت جعفر بن طیار نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آیتیں وہ سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا, یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. اور جب یہ ختم کر چکے اپنا بیان تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے, تمہارے قرآن نے بیان کیا ہے, اس تنکے کے برابر بھی اس میں اور اس سچائی میں کوئی فرق نہیں ہے. حق یہی ہے, حقیقت یہی ہے, اور یہیں سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اسے ایمان سے نواز دیا تھا. ایمانی کی بات ہے نا, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان, ایمانی کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. یہ ذہن میں رکھیے. اس میں اب جو حکمت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, دیکھیے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے اور بڑی قیمتی بات ہے. قیمتی بات یہ ہے کہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں گھل گئی ہیں, بیوی میری بانجھ ہے, مگر اپنی نسل میں جن نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ان میں میری مادی وراثت لینے کی صلاحیت تو ہے, ہماری زمینیں جائیدادیں تو سب لوگ لے لیں گے, لیکن یہ جو وراثت ہے میری آل یعقوب کی, پیغمبروں کی, یہ ایمان اور دین, اس کی وراثت کے لیے مجھے کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے. تو اے اللہ وہب لی ولیہ, مجھے ایک ولی عطا فرما دے. مومن اولاد کی تمنا اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کے مادی وراثت کا وارث وہ بن جائے, ایک مومن اولاد کی تمنا اللہ تعالی سے کرتا ہے اس لیے کہ میرے بعد میری دینی وراثت زندہ رہے, یہ میری وراثت کا ذمہ دار وہ بن جائے, اس وراثت کو پھیلانے والا. یہ حکمت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے توفیق کی کہ ہمارا ذہن بھی بدلے اور ہم صرف اولاد کو اس لیے نہ پالیں کہ ہمارے بعد ہمارے بینک بیلنس کی اور ہمارے جائیدادوں کی وارث یہ بن جائے. اصلی میراث جو ہماری ہے وہ یہ پیغمبرانہ میراث, دین کی میراث ہے. اگر اس میراث کے وارث وہ نہ بنے تو وہ پھر ہماری اولاد قرآن کی زبان میں نہیں ہے. یہ ایک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کا ہے. دوسری بات یہ ہے ذہن میں رکھیے کہ اس عیسائی ملک میں جب ملک سے اپنے نکالے گئے ہیں, ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس نئے ملک میں ہم پہنچے ہیں اور یہاں بھی عقیدے کا فرق ہے, اتنا بڑا فرق کہ جسے وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں ہم اسے اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں, اور یہ گوارا نہیں انہوں نے. اس ملک میں پہنچنے کے بعد بھی اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم جہاں کہیں رہیں اپنے دین پر صحیح صحیح عمل کریں اور صحیح دین کو پیش کرنے کی کوشش کریں, اس میں قطر بھی اونچ نہ کریں. اس لیے کہ اگر اس میں قطر بھی اونچ کرنا ہے تو پھر نئے دین کے اپنانے کی ضرورت ہی کیا ہے, جس ملک میں رہ رہے ہو ویسے رہو, اسی ملک کے ہو جاؤ. دین اگر تمہارا کوئی ہے اور حق دین ہے, وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے, تمہارا ایمان اس پر ہے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس دین کو منوان تسلیم کرو اور ڈنکے کی چوٹ سے بیان کرو, اور یہ نگاہ میں رکھو کہ میری حفاظت وہ اللہ فرمائے گا جس کی چٹکی میں پوری کائنات ہے اور ہر ایک کا دل ہے. چنانچہ نجاشی نے یہ آیتیں سننے کے بعد کہا, ان لوگوں سے کہا, اس وفد سے جو مشرکین کا آیا تھا, کہ تم واپس چلے جاؤ, میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے میں ان کے تمہارے حوالے کر دوں، میں نہیں حوالے کر سکتا، میرے ملک میں جہاں چاہو تم رہو، آرام اور سکون سے تم رہو گے. اور ٹھیک ہی بات یاد رکھیے، جب فرعون نے پکڑا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور فرعون کے وزرا نے تقریریں کی ہیں دربار میں کہ موسیٰ کو تم نے چھوڑ دیا ہے دہشت گردی کے لیے، یہ ہمارے دین کو تباہ کر دیں گے، ہماری تہذیب کو تباہ کر دیں گے، تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک یہی بات کہی. وقال موسیٰ لقومہ، قوم کے سامنے تقریر کی موسیٰ نے، وہ کہا استعینوا باللہ واصبروا، صرف اللہ سے مدد چاہو، واصبروا اور اپنے دین پر ٹھیک ٹھیک جمے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، ایک ذرا بھی بات ادھر ادھر کی نہ کرو، اس دین میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے. اور جھگڑا کیا ہے، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اگر اس کلمے کو چھوڑ دیں تو پھر کون مخالفت کرے گا؟ مان مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم اس کلمے کو پکڑے ہوئے ہیں، اس دین کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی کی مخالفت ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر رہ گیا پھر تو جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں. اس دین پر ہمیں قائم رہنا ہے، جس ملک میں بھی رہیں جہاں بھی رہیں. اس لیے کہ ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ دین کی خاطر وطن تو بدل سکتے ہو، ایک جگہ موقع نہیں مل رہا دوسری جگہ چلے جاؤ، تیسری جگہ چلے جاؤ، لیکن کبھی بھی وطن کی خاطر دین نہیں بدل سکتے. یہ اصول یاد رکھیے، ہم کسی وطن میں رہیں، کسی خطہ زمین میں رہیں، انشاءاللہ اسلام ہی پر قائم رہیں گے. جب تک زندہ رہیں گے اسلام کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور موت آئے گی تو انشاءاللہ اسلام و دین پر آئے گی. تو یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے سنگین حالات اگر ہوں، اور تعداد ہماری کیا ہے، 134 میں 40 تو مکے میں ہیں، وہاں کتنی تعداد ہے، 94 تعداد ہے ہماری، 94 انسان پورا ملک عیسائیوں کا، لیکن حق بات انہوں نے کہی اور حق نے انہیں بچایا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ حق ہی انسان کو بچاتا ہے، جھوٹ انسان کو نہیں بچاتا، جھوٹ کے بنیادیں نہیں ہوتی، حق ہی انسان کو بچاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ جس ملک میں ہجرت کر کے ہم آئے ہیں، یہاں بھی حق پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، سچائی پر قائم رہیں، ہمت دے، حوصلہ دے. اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی حق کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. اور سچ بات عرض کروں آپ سے کہ حق کہتے کہتے اگر موت آ جائے تو اس سے زیادہ کامیاب موت کوئی ہو سکتی ہے؟ حق کہتے کہتے موت آ جائے تو اس سے زیادہ کامیاب موت کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو حق سورہ مریم میں ہمیں دکھایا گیا ہے، اس حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلامتی، و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلامتی، و یوم ابعث حیا اور جس دن زندہ بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. اور یہ سلامتی کب ہوگی؟ دین پر قائم رہنے سے تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، والسلام علیہ یوم ولدت، اے اللہ ہم پر سلامتی ہو اس دن جس دن ہم پیدا ہوئے تھے، اور جس دن مریں اس دن بھی ہم پر سلامتی ہو، اور کل حشر میں جب اٹھائے جائیں جب بھی ہم پر سلامتی ہو. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ایک حق قول ہے جس میں تم شک کر رہے ہو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے یہ ہرگز سزاوار نہیں ہے کہ کسی کو وہ اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ وہ باک ہے، بے نیاز ہے، اولاد بنانا کمزوری کی علامت ہے. اولاد کیوں بناتا ہے آدمی؟ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرا نام جاری رہے، دنیا باقی رہے، اس لیے کہ خود تو اسے مرنا ہے. اللہ وہ ذات ہے الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسے اولاد کی ضرورت نہیں، وارث کی ضرورت نہیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی سے چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے، اس نے کہا کن اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. ہماری تاریخ میں ابراہیم وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس سے قربانی عبارت ہے، جس کی زندگی سے، اگر ان کی زندگی کی تعبیر ہم کرنا چاہیں تو قربانی سے کر سکتے ہیں. قربانی ہی قربانی ہے ان کی زندگی. سب سے پہلے اپنا وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، منصب چھوڑا، عہدہ چھوڑا، دولت چھوڑی، جائیداد چھوڑی، وطن چھوڑا، مارے مارے پھرتے رہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیوی دی، اولاد دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تمہاری آزمائش اور ہونا ہے، دیکھو کتنی قربانی تم دے سکتے ہو. جاؤ اور اس بیوی بچے کو اس ریگستان میں چھوڑاؤ جہاں دور دور تک نہیں پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ نہیں. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی بھی دی، وادی غیر زی ذرا ملا کر بسایا اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، ہے نا قرآن میں، وادی غیر زی ذرا میں ہند بیت کل محرم، اس بیت حرام کے قریب بسایا لا کر. اور یہاں بسانے کے بعد پھر اللہ تعالی نے غیب سے بندوبست کیا، اتنا بندوبست کیا کہ اس بیٹے نے ایڑیاں رگڑی پیاس میں، اور اس کی ایڑی رگڑنے سے اللہ نے یہ برکت دی کہ ایک چشمہ جاری کر دیا جس کا نام زمزم ہے، اور وہ چشمہ آج تک، اس وقت سے آج تک، نہ سوکھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، دنیا اس کا پانی پیتی ہے، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، پیتے ہیں. مکے سے مدینے تک اس کی نہریں پائپ لائن سے آگے آئے، کبھی ختم نہیں تھا، سوکھتا نہیں، ایسا سوتا اللہ تعالیٰ نے دیا. برکتیں یہ ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکے آئے تو ایک سہارا اور نظر آیا کہ اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معہ السعی، ساتھ ساتھ کام کرنے لگے اسماعیل، دوڑ دھوپ کرنے لگے. یہ 90 سال کے بوڑھے ہیں، وہ نوجوان بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک قربانی اور دینا ہے تمہیں، بڑی سخت قربانی ہے. کہا تم بڑھاپے میں سہارا سوچتے ہو کہ سہارا یہ بیٹا ہے میرا؟ نہیں، سہارا تو صرف اللہ ہے. ذبح کرو اسے میری راہ میں. خواب دکھایا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے. بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے نے کہا یا بتفل ماتومر، اے بجان جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. انہوں نے اپنی دانش میں ذبح کر ڈالا بچے کو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھڑا دیا. وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک ذبح عظیم کی سنت جاری کر دی کہ قیامت تک میرے بندے قربانی کرتے رہیں گے، ذبح عظیم کرتے رہیں گے. یہ وہی سنت ہے، اسی قربانی کی سنت ہے. جب بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا امام بنایا ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، مسلمان ہوں، یا ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، ابراہیم کا انکار کوئی نہیں کرتا. ابراہیم کو سب مانتے ہیں پیشوا. یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مانتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کی اولاد میں تم خود کو کہتے ہو، ابراہیم نے تو ہجرت کی تھی اور باپ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، تم ابراہیم کی روش اپناؤ نا، تم نے تو ابراہیم کے باپ کی روش اپنا لی مشرکین کی. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی، آج تمہارے جو لڑکے ہجرت کر رہے ہیں وہ ابراہیم کی سنت پوری کر رہے ہیں اور تم زیادتیاں کر رہے ہو، تم مشرک بنے ہوئے ہو. یہ نصیحت کی ان کو. اس کے بعد فرمایا کہ زیادتیاں چاہیے کتنی ہی کریں، لیکن اے مسلمانوں جلد وہ وقت آنے والا ہے، دیر نہیں ہوگی. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ تمہارے خلاف نفرتوں کے پہاڑ توڑیں، کچھ کریں. اللہ تعالی انسانوں کے دل میں اس دین کی اور تمہاری محبت بٹھائے گا، پوری دنیا میں اس دین کی محبت دلوں میں بیٹھے گی انشاءاللہ. اور آج وہ وقت ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس دین کے رہن جاننے والے، اس دین کو اپنانے والے نہ پہنچ گئے ہوں اور اللہ تعالی محبت بھی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اور نگاہ میں صرف وہی واقعات نہ رکھا کیجئے جو ذرا پریشان کن ہوں، خلاف ہوں اسلام کے، صرف وہی واقعات پیش نظر نہ رکھا کیجئے، بلکہ وہ واقعات بھی پیش نظر رکھیے جو خوش آئند ہیں بہت زیادہ، جو بہت زیادہ حوصلہ افزا ہیں ہمارے لیے. اور کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اس وقت کی امت مسلمہ کے امتیازات کیا ہیں، کہ اسلام کے احیاء کی اتنی کوششیں اور اتنی فکر اور اتنی کاوشیں اس پورے 15 صدی میں کبھی نہیں ہوئیں جتنی آج ہو رہی ہیں. اور قرآن کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن فہمی کی اتنی کاوش اور کوشش کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی. اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں تو مردوں کے لیے مدرسے کھلے، مردوں نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، قاضی بنے، عالم بنے، فاضل بنے. اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں خواتین کے لیے انسانوں کو یہ توفیق دی کہ ان کو عالمہ بنائیں، فاضلہ بنائیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، ان میں مفتی پیدا ہوں، مفسرہ پیدا ہوں، محدثہ پیدا ہوں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے. اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اور دونوں لگ کر کوشش کرتے ہیں تو پھر انقلاب آتا ہے. اور انشاءاللہ اس انقلاب، وہ انقلاب دہلیز پر ہماری آوازیں دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے، مگر آدمی ذرا دور تک دیکھے، گھبرائے نہیں. حالات سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو؟ کوئی شب ایسی نہیں ہے. انشاءاللہ سحر آنے والی ہے، مجاہد کی آزان سنیں گے انشاءاللہ. تو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اسی میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس دین کی محبت اور ان دین کے اپنانے والوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اور یہ آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ واقعہ ہو گیا، میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام زندہ ہو جائے اور ہم 2-3 لاکھ شہید ہو جائیں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدہ کا سودا ہے. اس لیے کہ ہم اسی لیے ہیں کہ اسلام پر قربان ہو جائیں، ہماری زندگی اسلام کے کام آ جائے. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ اسلام زندہ ہوگا. میں نے شاید سنایا ہو آپ کو، علی میاں کی کتاب ہے ماذا خسر العالم، مولانا الحسن علی ندوی ہندوستان کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے ماذا خسر العالم من احطاط المسلمین، مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر انسانوں، انسانی زندگی پر. اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا. اس میں ایک واقعہ میرٹھ کے لکھا انہوں نے، کہ میرٹھ میں ایک جگہ ایک مسجد پر جھگڑا تھا، ایک زمین پر جھگڑا تھا مسلمان اور ہندوؤں کا. ہندو کہتے تھے یہ مندر ہے، مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد ہے. دور تھا آئی انگریزوں کا، برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان میں، جج انگریز تھا، تو مقدمہ چلتا رہا، کئی سال تک چلتا رہا. اس جج نے یہ کہا کہ یہ لمبا کھینچ رہا ہے، کوئی ایسا آدمی اگر ہو تمہارے درمیان، بوڑھا آدمی جو تجربہ کار ہو اور جانتا ہو تاریخ، اور بتا دے ہمیں، آ کے گواہی دے دے. تو ہندوؤں نے کہا ہاں حضرت، مسلمانوں کے ایک عالم ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ان کو بلا لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے. چنانچہ مسلمانوں کے عالم بلائے گئے، کھڑے ہوئے، اور ان سے جج نے پوچھا کہ بتائیے یہ کس کی جگہ ہے. انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو کمزور ہیں، مسلمان ذرا زبردست ہیں، جگہ تو ہندوؤں کی ہے لیکن مسلمان زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پر، جگہ ہندوؤں کی ہے. فیصلہ ہو گیا. اس دن کافی ہندو آئے تھے میرٹھ کے اس عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے کہ اس کے ان کا نام تو لے دیا ہے ہم نے، مگر دیکھیے اب تک تو بڑے سچے ثابت ہو رہے تھے، آج کیسی سچی گواہی دیتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. تو بہت سے لوگ آئے تھے، مقدمہ طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. اب جو لوگ جانے لگے تو یہ بزرگ بھی جانے لگے کہ ہندو جو کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت اب نہیں جا سکتے، اب تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنے ساتھ لے چلیے. اور سارے ہندو اسلام لے آئے. والی میاں نے لکھا ہے کہ مسلمان تو مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں مقدمہ لیکن اسلام مقدمہ جیت جاتا ہے. تو ہم چند ہزار اگر، چند لاکھ اگر شہید ہو بھی جائیں اس راہ میں اور اسلام زندہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حالات وہ بنا رہا ہے اس میں اسلام کا بول بالا ہو، اسلام غالب آئے اور دور دور تک اس کی روشنی پھیلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.